أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ ہم نے پہلی تین آیات میں دیکھا ہے, جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان جب مارکہ اپنے آخری مراحل میں ہو تو پھر اہل باطل کے ساتھ, دشمنان اسلام کے ساتھ کوئی روابط رکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے دوستی کے پیغامات بھیجنا یا اپنا راز ان پر ظاہر کرنا, یہ شدید نقصان کا باعث ہوگا اہل اسلام کے لیے. اس کی ممانعت ہے, اس کی مذمت ہے یہاں پر آئی ہے, چاہے وہاں پر اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو مقابلے میں اپنے قریبی عزیز, لیکن یہ ہے کہ اب یہ رشتہ داری کا تعلق جو ہے اب یہ سب چیزیں کٹ جائیں گی اس مرحلے میں. ہاں, دعوت کا مرحلہ جب ہے, شروع میں آپ دعوت دے رہے ہیں, ان کو سمجھائیں بجھائیں, بار بار جائیں ان کے پاس, اتمام حجت کریں, اپنے پیار سے بھی سمجھائیں, لیکن جب یہ مرحلہ آخر میں پہنچتا ہے حق و باطل کا اور فیصلہ کن اپنے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو پھر دو ٹوک انداز میں یا ادھر یا ادھر, پھر کوئی نرم گوشہ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب وہ وقت ہے غلبہ دین کے لیے باطل کو جڑ سے اکھاڑنا. اب اگر اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے تو وہ پھر اس مقصد کے ساتھ غداری ہوگی, اس مشن کے ساتھ غداری ہوگی. چنانچہ اب اس میں مثال دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تو ابراہیم والذین معہ اور اس کے جو ساتھی ہیں جو ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ, ان میں موجود ہے ایک بہترین اسوہ نمونہ. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم, جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں, بری ہیں, الگ ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان سے بھی کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. كَفَرْنَا بِكُمْ, ہم تمہارے منکر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا, اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے, عداوت بھی اور بغضاء بھی, دشمنی بھی اور بیزاری بھی. تمہارا رستہ اور ہے, ہمارا اور. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, ہاں ایک صورت ہے, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک, اللہ کو اس کی توحید کے ساتھ مانو تو تم ہمارے بھائی ہو, پھر ساری محبت مودت اخوت تمہارے ساتھ اسی طرح ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہے. لیکن اس سے اگر وہ نہیں کرتے, اس رستے پر نہیں آتے تو سب تعلقات ختم. الا قول ابراہیم, الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک, سوائے ابراہیم کے اس ایک قول کے جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا وہ گھر سے رخصت ہوتے وقت, کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا, تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا. ربنا علیک توکلنا, اب یہ تلقین کی جا رہی ہے دعا ایسے مراحل کے لیے کہ اہل ایمان کو یہ دعا کرنی چاہیے, پروردگار ہمارا بھروسہ تجھ ہی پر ہے, وَإِلَيْكَ نَبْنَا, اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے, ہم رجوع کرتے ہیں تیری ہی جانب میں, توجہ کرتے ہیں تیری ہی طرف, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف واپس پھریں گے. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا, پروردگار ہمیں کافروں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا دینا, کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ہم پر ظلم و ستم کر کے اور ہمیں آزمائیں, ہمیں تختہ مشق بنائیں, یعنی جو سختی ہے مشکل ہے پروردگار اس سے بچا کر رکھنا. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا پروردگار ہمارے ہمیں بخش دیجیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تو ہی غالب ہے زبردست ہے حکمت والا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے ان جو تمہارے یہ بزرگ ہستیاں جن کا ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی ان کے اس طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ہر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن سے ملاقات، یعنی اس وقت موجود ہے اپنی جگہ پر، فائدہ وہ اٹھائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو کوئی غداری کرے اللہ کے احکامات کو نہ مانے تو وہ جان لے کہ اللہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، الحمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے. تم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے، سارا نقصان اپنا کرو گے. عفا اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور وہ جو تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے ان کے درمیان مودت پیدا فرما دے. اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی کہ وہ ایمان لے آئے تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور کوئی بعید نہیں کہ ایسا ہو جائے، مشرکین مکہ، قریش مکہ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور پھر وہ مغایرت دور ہو جائے، پھر تم سب بھائی بھائی ہو. اور ہوا بھی ایسے ہی، فتح مکہ کے بعد مکہ کے رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، چنانچہ اب وہ پھر سب بھائی بند آپس میں پھر اسی طرح بھائی بھائی ہو گئے. واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر. واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے ضمن میں. ولم يخرجوكم من دياركم اور نہ ہی تمہیں انہوں نے نکالا تمہارے گھروں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے خلاف جو ہے کوئی جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں وہاں سے مکہ سے نکالنے میں کوئی رول پلے نہیں کیا، جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے نہیں روکتا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم کہ تم ان سے جو ہے حسن سلوک کرو، بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا. ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين اللہ تو منع کر رہا ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے دین کے معاملے میں. واخرجوكم من دياركم اور جنہوں نے نکال باہر کیا تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاهروا على اخراجكم اور جنہوں نے ایکا کیا تمہارے اس نکال باہر کرنے میں جو تمہیں مکہ سے نکالا گیا، تو اس کے ساتھ جو ہے جن لوگوں نے نکالا ان کی کچھ پناہی کی ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ان کی مدد کی ہے. ان تولوہم اللہ تمہیں روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تمہارے کے دشمن دوستی نہ کرنا. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اور جو پھر ان سے دوستی کرے گا تو وہی پھر ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں، وہی ہے حد سے گزرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات اہل ایمان اگر آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے، مہاجرت اختیار کر کے مکہ سے آئیں، فامتحنوہن تو پھر ان کا امتحان کر دیا کرو، تحقیق کر دیا کرو، چھان پھٹک دیا کرو. کوئی خاتون اگر مکہ سے آتی ہے اور وہاں سے مدینہ پہنچ کر وہ کہتی ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں وہاں سے مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں، تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جاسوس بن کر آئی ہو کوئی خاتون اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، تو اس چیز کو جو ہے اچھی طرح اس کا چانچ پرکھ جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اللہ اعلم بایمانہم اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان کے ایمان سے، اندر دل میں ایمان ہے یہ صرف ایسے ہی اسلام کا لبادہ اوڑا. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اور اگر تم یہ سمجھو، تم اس نتیجے تک پہنچو کہ وہ مومن ہیں واقعتاً، فلا ترجعوهن الى الكفار تو ان کو واپس نہ لوٹاؤ کفار کی طرف. یہ اصل میں جو صلح حدیبیہ میں ایک شک تھی معاہدے کی، اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مکہ سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا کر فرار ہو کر وہاں پہنچے گا تو حضور پابند ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو واپس مکہ بھجوائیں, قریش کے حوالے کریں. اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے, حضور نے بھجوا دیا. پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ خواتین پہنچ گئیں وہاں. اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ جو معاہدے کی شق ہے وہ ان کو بھی کور کر رہی ہے یا ان کا معاملہ الگ ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ خواتین کو مت واپس لوٹاؤ, وہ معاملہ مردوں کی حد تک. اگر وہ سچی مومنہ ہیں تحقیق کر لو, جاسوس بن کر نہ آئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حضرت عمر کو دی تھی کہ تم ذرا سوال جواب جرح کر کے اور تم اندازہ کر کے بتایا کرو یہ سچی مومنہ ہے کہ نہیں. وہ فاروق ہیں, خیر و شر میں اب حق و باطل میں فرق کرنے والے. تو یہ اصول دے دیا گیا کہ ان کو پھر واپس نہیں لوٹانا. لا ہم نحل لہم ولا ہم یحلون لہم, یہ عورتیں اب ان مردوں کے لیے, کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں, اور نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں, یہ تو مومن ہیں. وہ آتو ہم مان سکو, جو تم نے خرچ کیا وہ ان کو لوٹا دو, ان کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. اگر وہ کسی کی بیوی ہے, اس نے مہر دیا تھا, اب یہ آ گئی ہے مومنہ بن کر, تو اب رشتہ تو کٹ گیا ان کا, ان کو واپس بھی نہیں لوٹایا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس مشرک خاوند نے اگر کوئی مہر دیا تھا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ رقم اس کو واپس کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور تم پر کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی حرج بھی نہیں کہ اگر اب ایسی عورتوں سے تم خود نکاح کر لیا کرو جب ان کو تم ان کے مہر ادا کر دو جو شریعت کے مطابق ہے. اس لیے کہ سابقہ شوہر سے رشتہ ان کا کٹ چکا ہے اسلام کی وجہ سے, اسلام لانے کے باعث. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمت پر قابض بن کر نہ بیٹھو. اگر تمہاری بیوی ایمان نہیں لائی, وہ کافرہ ہے, تو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کو واپس لوٹاؤ. وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ, اور تم ان سے طلب کر دیا کرو جو تم نے خرچ کیا ہے. اب یہ عورت واپس تم کر رہے ہو اس کے کافر ہونے کی وجہ سے, اگر تم نے کوئی مہر دیا تھا تو ان کو فار سے اس کے عزیزوں سے وہ واپس لے سکتے ہو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور کافروں کو چاہیے کہ وہ تم سے طلب کر دیا کرے جو انہوں نے خرچ کیا. تو اس طریقے سے آپس میں یہ معاملہ ہونا چاہیے, اور یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی عورت اگر مسلمان ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی تعلق اپنے کافر شوہر سے نہیں ہے, اور تمہاری اگر نکاح میں بھی کوئی ایسی خاتون ہے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جو کافر ہو. یہ سیپریشن ہو جانی چاہیے, اور انصاف کے ساتھ جو بھی مہر کی رقمیں ہیں وہ آپس میں تبادلے کر کے اور برابر کر دینی چاہیے. ذالک حکم اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم, وہ تمہارے مابین فیصلے فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے, تم نے تو مہر دیا تھا اور وہ کافرہ ہے, تم نے واپس لوٹا دیا اسے کہ جاؤ واپس, اور تم مطالبہ کر رہے ہو کہ مہر واپس کرو, اور وہ کافر اب واپس نہیں کر رہے, کہ تم کا اختیار ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَعَاقَبْتُمْ, اور پھر تمہاری باری آئے, تمہیں موقع مل جائے. فآت الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا, یعنی کچھ عورتیں اب یہاں ایسی آ گئی ہیں جو مسلمان ہو کر آ گئی ہیں اور کافر شوہروں سے تعلق ختم ہو گیا ان کا, اور اب تم پابند تھے کہ ان کے مہر ان کو لوٹاؤ کافروں کو. تو بجائے اس کے کہ ان کافروں کو لوٹاؤ, جن مسلمانوں کا حق ان کافروں نے نہیں دیا, اب یہ مہر ان کو دو. تو یہ ایک کمپنسیشن ہے, اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو. مثل ما انفقوا, جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ پچھلی آیت کا ترجمہ پورا ہو گیا تھا میرا خیال ہے. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا, تو اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو پھر تم دو ان کو جن کی بیویاں جو ہیں جاتی رہی ہیں, بیویاں چلی گئی ہیں اور مہر ان کو نہیں ملے, اب وہ رقم تم ان کو دو, کافروں کو ادا نہ کرو, اور اتنا دو جتنا انہوں نے خرچ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو. یا ایو نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس بھی آئیں کچھ مومن خواتین بیعت کرنے کے لیے، یعنی ایسی عورتیں وہاں سے آتی ہیں اور پھر وہ بیعت کرتی ہیں، یہ اگر الفاظ کو یہ معاہدہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پکی سچی مومن ہیں، ان کا یہ عہد آپ ان کی بیعت قبول کیجئے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، وہ اس بات کا عہد کریں آپ کے ہاتھ پر کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے. ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے متعلق کوئی بہتان نہیں تراشیں گی. کسی پر بہتان لگانا ایک تو عام ہے، اور ایک یہ ہے کہ بیٹا کسی کا ہے نسبت کسی اور کی طرف کر دینا، اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ولا یاتین کفی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں، جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے بھلے کام کا. اگر یہ سب معاہدے وہ کریں، عہد کریں ان سب باتوں کا، فبایعهن، تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیا کیجئے، ان سے بیعت لے لیجئے. واستغفر لهن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. یہ ہے عورتوں کی بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ ان کی یہ بیعت قبول فرماتے تھے. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ یا تو پانی ایک برتن میں ہے، ایک طرف خاتون نے ہاتھ ڈالا، دوسری طرف حضور نے ہاتھ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک کپڑا ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے. اس طریقے سے یہ بیعت ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم ہو رہی ہے، کہ اہل ایمان دوستی مت رکھو ان سے، اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. جو بھی دشمن ہے، خاص طور پر یہاں آپ یہود بھی مراد ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ یہود ہیں. مغضوب علیہم قوم، قد یئسوا من الآخرة، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہیں قبر والوں سے. جیسے کافر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا مر گیا اب اس سے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، گویا وہ تو ہاتھ دو بیٹھے نا ہمیشہ کے لیے، جو مر گیا اب تو کیا ہمیشہ کے لیے. جبکہ مومن کیا کہتے ہیں، یہ تو ایک عارضی سا معاملہ ہے، اصل زندگی تو آگے ہے، وہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کی دوستیاں بھی وہاں برقرار رہے گی، اور جو ان کے عزیز رشتہ دار ایمان اور عمل صالح کے رستے پر تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ جدائی کوئی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، لیکن کافروں کے نزدیک بس ختم، بس پاک. تو یہ قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ بھی آخرت سے ایسے ہی مایوس ہے جیسے کافر ان سے مایوس ہیں قبر والوں سے، کہ اب دوبارہ کبھی وہ نہیں زندہ ہوں گے. آخرت کے بارے میں یہ بھی مایوس ہیں، انہیں بھی کوئی امید نہیں وہاں خیر کی، جیسے کہ ان کے کرتوت ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جس طرح اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اب یہ بھی آخرت کے معاملے میں بالکل مایوس ہیں. اور ویسے بھی انہیں آخرت کا یقین نہیں رہا، ان کی ساری توجہ دنیا پرستی، دنیا داری، نفس پرستی کی طرف ہے. تو ان لوگوں سے دوستی مت رکھو. اس کے بعد سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حدید کے بعد یہ تیسری سورت ہے، سورہ حدید سمیت، کہ جس کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے. سورہ حشر کا آغاز بھی ہوا تھا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، بالکل یہی الفاظ یہاں ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز کے جو زمین میں ہے. وهو العزیز الحکیم، وہ غالب زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس سورت کے تیور ذرا دیکھیے، یہ دوسری آیت میں فرمایا اہل ایمان تم کیوں کہتے ہو وہ بات کہ جو کرتے نہیں ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. سرزنش ہے درش رنوڑنا. اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ حدیث کے آیت نمبر 25 میں تھا. دین کو قائم کرنے کے لیے فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر اور اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کرنا, ان کے سر کچلنا, اور اللہ سے اپنی وفاداری جو ہے وہ ثابت کرنا اپنے عمل سے کہ ہاں واقعی تم اللہ کے, اس کے رسول کے اور اس کے دین کے وفادار ہو, اس کے ساتھ مخلص ہو, اور باطل نظام کو ڈر سے اکھاڑ کر اور دین حق کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو. یہ مضمون تفصیل سے اپنی صورت سے آ رہا. تو کیوں یہ فور و فیل کا تضاد کیوں ہے؟ وہ تضاد کیا تھا کہ ایمان تو لے آیا تھا پر اس کے رسول پر, لیکن اب جہاد و قتال کے لیے جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی, قدم بوجھل ہوتے ہیں, اس سے کترا رہے ہیں. منافقین کا معاملہ تو تھا ہی, لیکن جو کچے پکے اب داخل ہو رہے تھے جوک در جوک, ان کے لیے بھی یہ منازل جو ہیں مراحل آسان نہیں تھے جہاد و قتال. تو لمہ تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات کہ پھر جو جس پر عمل نہیں کرتے. اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو سب کچھ تم اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ تو خرید چکا ہے تم سے تمہارے جان تمہارے مال جنت کے عوض. اب اس کو سپیئر کیوں کرتے؟ مطالبہ آیا ہے خرچ کرو, مطالبہ آیا کہ نقد جان لے ہاتھ میں رکھ کر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلو, تو اب گریز کیوں ہے؟ یہ تو تم دے چکے ہو سب پہلے ہی اللہ کو, بیچ چکے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا. تو اگر اس میں کچھ پسو پیش ہے, کچھ گریز کا معاملہ ہے, تو یہ تمہارے قول و فعل کا تضاد ہے. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, اللہ کی بیزاری کو اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیزار کن بات ہے, اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم کہو وہ بات کہ جس پر تمہارا عمل نہیں ہے, جو تم کرتے نہیں. قول و فعل کا تضاد اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً, اللہ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں, وہ لوگ کے جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں صفیں باندھ کر. کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسہ ملائی ہوئی دیوار ہیں, مضبوط چٹان. اللہ کو تو وہ پسند ہے. ایک تصور وہ ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو بس کسی غار میں ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں. عیسائیوں میں تو یہ تصور تھا, قرآن نے یہ تصور دیا ہے. محبوبیت الہی کے مقام پر وہ لوگ فائز ہیں کہ جو اس کی راہ میں جنگ کریں صفیں باندھ کر, آڑی چٹان بن کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي, اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, حالانکہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول, اللہ کا بھیجا ہوا. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, تو جب اس قوم نے کج روش اختیار کی, جب وہ پھر گئے اپنے وعدے سے اور جب وہ ٹیڑھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا, پھیر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو, نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت موسیٰ کی قوم پر بھی یہ مرحلہ آیا تھا جہاد اور قتال کا, انہوں نے صاف انکار کر دیا. اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اور یہ لمحہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا کہ قوم نے ٹکا سے جواب دے دیا, اب تو وقت آیا تھا غلبہ دین کا, دین کے اسٹیبلش ہونے کا. اور جب قوم نے بدہدی کی, اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا, اور قول و فعل کا تضاد ظاہر ہو گیا, تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا, اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, اے بنی اسرائیل میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا, اللہ کا رسول. یعنی وہی قوم بنی اسرائیل ہے، پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، جہاد و قتال کی باری آئی تو تکا سے جواب دے دیا، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں انہی کی طرف بنی اسرائیل کی طرف، تو کیا معاملہ کیا انہوں نے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، حضرت عیسیٰ نے انہیں بتایا کہ میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس چیز کی، وہ تورات جو تم مجھ سے پہلے ہے، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو آئیں گے میرے بعد اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلے معجزوں کے ساتھ آئے، کھلی تعلیمات کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، صاف جھٹلا دیا اور ریجیکٹ کر دیا ان کی دعوت، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑھ کر ظالم اور بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا بازی کرے اللہ پر جھوٹی، وهو يدعى الى الاسلام، درا حالے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، یہ اب یہودی اہل کتاب جو تھے انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اب وہ رسول جن کی بشارت حضرت موسیٰ نے بھی دی، حضرت عیسیٰ نے بھی دی، جن کا نام نامی یہاں پر احمد آیا ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار جگہ پر آ چکا ہے، جب وہ رسول آ گئے اور وہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں تو اب یہ الٹے سیدھے بہانے کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ طے تھا کہ بنی اسرائیل میں جو رسول آئے گا ہم صرف اس کو مانیں گے، بالکل جھوٹ بات ہے، اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ایسا نبی آئے جو کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ اترے اور وہ اسے کھا جائے تب تم اس کی تصدیق کرنا، بالکل جھوٹ، رسول کا انکار کرنے کے لیے جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہیں، ان کی جسارت دیکھو، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت بھی تھا آج بھی، سازشیں کر کے، سازشوں کا جال بن کر کسی طریقے سے اسلام کا چراغ گل کر دیں، یہ کوشش ان کی اس وقت سے جاری ہے، اور اب اس پہ بہت تیزی آ گئی ہے، اب وہ سازشیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں سپورٹ بھی حاصل ہے عیسائی ورلڈ کی، جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت، اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، لیکن فرمایا واللہ متم نوره، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو بہت ہی ناپسند ہو ناگوار، اور یہ وعدہ اس کا پھر پورا ہونا ہے، ان کی ساری سازشیں اپنی جگہ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سے سزا تو ملنی ہے جس سزا کے مستحق ہیں، اللہ سے بے وفائی دین سے غداری تو کی ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر ان کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور یہ نور خدا جو ہے یہ مکمل ہوگا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کل روح ایسی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا چاہے یہ ان کو کتنا ہی ناگوار ہو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا اور دین حق، یہ قرآن ہے الہدا اور دین حق شریعت ہے، میزان، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس، کیوں دے کر بھیجا ہے، میں اس تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ثواب مردوں کو پہنچانے کے لیے نہیں، یہ بنیادی مقصد نہیں ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اب اس دین کو وہ غالب کرے پورے نظام اطاعت پر، پورے سسٹم پر، پورے نظام اجتماعی، ولو کبھی المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر وہ مرحلہ آئے گا، دعوت سے بات شروع ہوگی اور آخری مراحل میں تلوار ہاتھ میں لینی پڑے گی، وہ قتال کے مراحل آئیں گے، باطل کو ڈر سے اکھاڑنا ہے، اس کی سرکوبی کرنی، جو نظام باطل کے محافظ ہیں ان کے سر کچلنے، تب یہ باطل اپنی میدان اپنی جگہ چھوڑے گا اور وہ میدان نصب ہوگی، دین حق قائم ہوگا، نظام عدل اجتماعی، تو لہذا اگلی آیت میں پھر مسلمانوں کو دعوت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہیں بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، ایسی ڈیل ہے، لین دین ہے، جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. بظاہر تو اس سے نقصان ہے, مال بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے, جان کا بھی ضیاع کا امکان ہے, وقت لگ رہا ہے. یہی وقت دنیا بنانے میں استعمال ہو سکتا تھا, اب وہ جہاد و قتال میں لگ رہا, تکلیفیں بھی آ رہی ہیں, بظاہر تو نقصان ہے, آپ زخمی بھی ہو سکتی ہیں اس میں, اور یہ جان کا نذرانہ ہو سکتا ہے اللہ قبول ہی کر لے اس راہ میں, لیکن فائدہ اسی میں. ذالکم خیر لکم, حق تمہارے حق میں بہتر یہی ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو, اگر تمہیں واقعی علم ہو. یغفر لکم ذنوبکم, وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں, ان جنات میں جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور وہ عمدہ اور پاکیزہ مکانات وہ باغات عدن میں, ہمیشگی کے باغات میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, بڑی کامیابی تو یہی ہے, اصل کامیابی. یہ ڈیل جو عطا سے ہوئی وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اور یہ سودا جو ہے یہ ہرگز گھاٹے کا سودا نہیں ہے, اس سے بہتر سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ مال اور جان اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے رستے میں اگر لگ جائے تو تم نے کون سا احسان کیا اللہ پر؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض جو کچھ دینا چاہتا ہے انعامات کی بارش برسائے گا اور وہ ابدی ہوں گے. اس سے بہتر ڈیل تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور ذالک الفوز العظیم, اصل کامیابی یہی ہے. مسلمانوں, تمہاری نظر اسی کامیابی پر ہونی چاہیے, آخرت. لیکن ایک اور وعدہ بھی ہے اللہ کا, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, ایک اور چیز بھی جو تمہیں پسند ہے. ذرا اسلوب نوٹ کیجیے قرآن کا. اللہ تو چاہتا ہے بندوں کی وہ کامیابی, ہاں تمہیں ایک چیز پسند ہے, نصر من اللہ وفتح قریب, یعنی اللہ کی مدد اور ان قریب ظاہر ہونے والی فتح, اس کا بھی وعدہ کر لیا اللہ نے. وبشر المؤمنین, اے نبی اس کی بھی خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان. یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 غزوہ احزاب کے بھی بعد مسلمانوں نے ایمان اور عمل صالح کے کتنے ہی امتحانات ہیں, کتنی امتحانات کی بھٹیاں جن سے وہ گزرے ہیں, جان و مال کی قربانی کے کیسے کیسے مراحل ہیں جہاں سے گزر کر پہنچے ہیں یہاں. اب اللہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی تمہیں مل جائے گا, یہ فتح بھی. کسی کو اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے, پورا نہیں ہوا, ایک حد تک پورا ہوا تھا آپ کی حیات طیبہ میں. پھر صحابہ کرام اس مشن کو لے کے آگے نکلے اور زمین کے ایک بڑے قابل ذکر حصے تک انہوں نے اللہ کا پرچم جو ہے لہرایا, دین حق غالب کیا انہوں نے, لیکن پھر وہ معاملہ رک گیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تبھی پورا ہوگا جب کل روح عرضی پر وہ ایک ورلڈ آرڈر ہوگا, وہ توحید کا ورلڈ آرڈر, وہ دین حق کا ورلڈ آرڈر. اور اس کے لیے مسلمانوں کو ابھی بھی پکار ہے, اسی رستے پر آؤ, قول و فعل کا تضاد چھوڑو, یہ جان و مال جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. اس کے لیے پھر وہی جدوجہد کرنی ہوگی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی تھی. انہوں نے ساری تکالیف اس لیے اٹھائی تھی کہ آئندہ حجت رہے تم پر. تم یہ نہ کہہ سکو کہ حضور کو تو معجزے کے ذریعے جو ہے وہ فتح مل گئی اور وہ معجزے ہمارے پاس تو نہیں ہیں. ہر تکلیف انہوں نے جھیلی ہے اس رستے میں, ہر سختی برداشت کی ہے, ہر قربانی دینی پڑی ہے حضور کو بھی اور صحابہ کو بھی, صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ اجمعین، تب جا کے دین قائم ہوا تھا. اور اب بھی اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو اسی نہج پر محنت کرنی ہوگی، وہ مشن ہے ابھی، وہ باقی ہے. اور اگر اس پر کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے نصرت کا، ایک خاص مرحلے پر جا کر. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. مدد کس چیز میں ہے؟ اللہ کا دین جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، تو گویا تم اللہ کی مدد کر رہے. وہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری وفاداری کا امتحان اسی صورت سے لے رہا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ تم اللہ کے سچے وفادار ہو؟ جب تک یہ سچویشن نہ ہو، حق و باطل کا مارکہ نہ ہو، مشکلات نہ ہو. تو کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، حواریین سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں؟ اگر تم دین کی خدمت، دین کے غلبہ اور اقامت کی جد و جہد میں لگ جاؤ گے تو یہ گویا اللہ کی بھی مدد ہے کہ دین اس کا ہے، اور رسول کی بھی مدد ہے کہ دین کو قائم کرنا، غالب کرنا رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں کی مدد ہے. اور یہی چیز ہم نے پڑھی تھی سورہ حدیث کی آیت نمبر 25 میں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. یہ سارا وفاداری کا امتحان ہے. تو کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے جیسے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان حواریین نے جو بمشکل ڈبل فگر میں پہنچتے تھے، تعداد میں اتنے کم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا، وہ تو بہت چھوٹا سا گروہ تھا. وکفر الطائفة، اور ایک گروہ نے کفر کیا، انکار کیا، اور وہ بہت بڑی میجورٹی تھی ان کی. لیکن ہوا کیا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، جو نہیں ایمان لائے تھے ان کے خلاف ہم نے ان مٹھی بھر حواریین کی مدد کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور انجام کار وہی غالب ہوئے، وہی فتح مند ہوئے، وہی ان کے اوپر جو ہے غلبہ انہوں نے پایا. یہ ہے سورۃ الصف اور یہ ہے اس کا میسج. سورۃ الجمعہ، اس کو شروع تو ہم کریں گے، کوشش کرتے ہیں مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ ہے، وہ مجسم پاکیزگی ہے، وہ العزیز ہے، اسی کا اقتدار حاوی ہے پوری کائنات پر. الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے، اٹھایا ہے، جو انہی میں سے ہے. اس کا لقب بھی رسول نبی امی ہے، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی شریعت کی، اور تعلیم دیتے ہیں حکمت کی، دانائی کی، دین کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ قوم، یہ امیین جو ہیں، وہ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے. جاہلیت کا دور، بدترین جاہلانہ دور، لیکن یہ معلم، معلم اخلاق اور ہر اعتبار سے ایک کامل معلم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور یہ اصل میں سورہ صف اور سورہ جمعہ میں جو نسبت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جو آپ کو ساتھی میسر آئے، وہ ساتھی تیار کیسے ہوئے، وہ کیا عمل تھا جس کے ذریعے وہ جو مکہ میں ایک ایک شخص جو ہے جس کا ایمان ہم جیسوں کی ہزاروں لاکھوں کے ایمان پر بھاری، وہ کیسے وہ تیار ہوئے، ان کی ٹریننگ کیسے ہوئی ہے، اور وہ ایک مضبوط جماعت کیسے وجود میں آئی، وہ انقلابی جماعت، اس کے لیے یہ طریقہ ہے. یہ چار کام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، تلاوت آیات، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں. اسی سے اندر کی دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہا ہے، اخلاق بدل رہے ہیں، تزکیہ ہو رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، انہی کے ذریعے، انہی آیات کے ذریعے تزکیہ ہو رہا ہے، باطن کی صفائی ہو رہی ہے، ایمان پختہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات پر، توکل اللہ پر. اور پھر وہی رسول انہیں تعلیم دیتا ہے، پھر حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، شریعت کے احکامات، اور پھر انہیں شریعت کے اسرار و رموز، دین کے حکیمانہ باتیں، حکمت کی باتیں. یہ چار کام رسول نے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی، جس نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا، اور جن کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں وہ دین ہم تک بھی پہنچا. تو یہ راستہ ہے، یہ اساسی منہاج یہ ہے، کام یہاں سے شروع ہوگا. اعلیٰ انقلاب یہ قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ، یہ چاروں کام قرآن کے لیے گھوم رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتی تو بالکل واضح ہے، قرآن ہی کی آیات پڑھ کے سنانا ہے، اور وہ یزکیہم تزکیہ، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تزکیہ کا اصل ذریعہ خود قرآن ہے. شفاء الدماء فی صدور یہ ہے، جو سینے کے باطنی امراض ہیں، روحانی امراض، مانوی امراض، دنیا کی محبت، مال کی محبت، حسد، تکبر، بغض، کینہ، حب جاہ، اقتدار کی خواہش، یہ سب جو بیماریاں عدت ہیں، ان کا اثر علاج وہی تو تزکیہ ہے، اور علاج وہ آیات قرآنی ہیں. اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، پھر وہ قرآن ہے، وہی شریعت قرآن کے ذریعے جو آئی ہے، اور حکمت بھی. الحکیم کا جو کلام ہے وہ سب سے بڑا حکمت کا سورس ہے، یہ قرآن. تو چاروں کام جو ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، وہ قرآن ہی کے گرد گھومتے ہیں. انہی کے ذریعے وہ جماعت وجود میں آئی، جن کے پہلے باطن میں انقلاب برپا ہوا، پھر انہوں نے خارج میں وہ عظیم انقلاب برپا کیا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ اور بھی ہیں انہی میں سے، ان دوسروں میں بھی. اللہ نے وہ رسول جو بھیجا ہے وہ صرف امیین میں نہیں ہے، آخرین کے لیے بھی ہے، دوسری اقوام کے لیے بھی. لما یلحقو بہم، جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی ہیں. کتنی اقوام ہیں جو اس امت کا حصہ بنی ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کرتا ہے، اپنے فضل سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.